جمال بہنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل حسین محمد والے محمد بیان کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد, بلند دست صلوات.
سلام 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 شامل کرنے کے لیے کہ جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر قائم ہے. تیسری درود بابا سے بلند بھیجتے محمد اور آل محمد پر. جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر, جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر, حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. نو محرم الحرام کی تاریخ آ گئی, اور وہ تاریخ ہے کہ حسین اور حسین کے بچوں پر پانی بند ہے. العطش العطش کی صدائیں ہیں. یہ چاہتا ہے کہ مصائب سید الشہداء بیان ہوتے جائیں اور آپ سنتے چلے جائیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ ذکر اہل بیت. الحمدللہ بہت سارے شیعہ سنی بھائی ایک ساتھ تشریف فرما ہے. حسینیت اسلام کا وہ مرکزی کردار ہے کہ جس نام پر نہ شیعہ اپنے آپ کو دیکھا کرتا ہے نہ سنی دیکھا کرتا ہے, سب حسینی بن کر ایک فرش ادا پر بیٹھا کرتے ہیں. لہذا ان مومنین کی خاطر اور تمام مسلمانوں کے لیے جو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس مائک کے ذریعے سے, اور انشاءاللہ انٹرنیٹ پر جتنے مومنین اس مجلس کو سنیں گے سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں, سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یعنی الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھا کرتے ہیں. اسلام کے عقیدوں میں دیکھو تو اللہ بھی غائب نظروں سے, حضور بھی اس وقت نظروں کے سامنے موجود نہیں, قیامت بھی غائب میں. تو جب ہر عقیدہ غائب میں ہے اور ہم امام غائب پر یقین رکھنے والے ہیں تو فقط ہم پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب, متقی کی صفت یہ ہے کہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی کیا؟ یعنی حق تھا دوسروں کا آیا تمہارے پاس, اور اگر خرچ کر رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے, اس لیے کہ اس میں سے خرچ کر رہے ہو جو ہم نے عطا کیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. آیت کی ابتدا میں دوبارہ لے کر جاؤں گا. قرآن کہتے ہیں الف لام میم. یہ الف لام میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. 29 مقامات پر 29 مقامات پر قرآن کریم نے ان حروف کا سہارا لیا ہے, اور ان حروف کا مطلب کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس عبد اور اس معبود کے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا. یعنی خاص رموز ہیں جو شاید سوائے حبیب کے اور اس کی معصوم آل کے کسی کو پتا نہیں, لیکن اتنی چیز سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں ایک لطیف استخراج آپ کے سامنے عرض کروں گا, شاید آپ نے پہلے اس سے نہ سنا ہو. قرآن نے 29 مقامات پر اسے استعمال کیا. الف لام میم ہے, یاسین ہے, طہٰ ہے, کاف یا ہا عین سواد ہے, کاف ہے سواد ہے, الف لام را ہے, الف لام میم سواد ہے. یہ جتنے حروف میں وہ قطعات قرآن نے استعمال کیے, ایک تو ان کی عددی بحث ہے, قرآن کا عددی معجزہ. جس سورے کی ابتدا میں الف لام میم ہے اس سورے کے تمام حروف کو چیک کیجئے, ان کے اعداد و شمار بنائیے, اس پورے سورے میں الف لام میم کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی. یہ قرآن کا ایک عددی معجزہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جس سورے میں الف لام میم را ہے, تو قرآن کے دو سورے ایسے ہیں کہ جس میں ایک میں الف لام میم ہے فقط, ایک میں الف لام را ہے فقط. ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں الف لام میم را ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام میم را جس سورے میں ہے اس میں اس سورے کے مطالب بھی ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں, اور اس سورے کے مطالب بھی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ معجزات ہیں جن پر کم بحث ہوتی ہے. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. جو 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں اس میں سے کچھ ریپیٹیشن ہیں. مثلا الف لام میم سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ مبارک عنکبوت میں بھی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون, سورہ عنکبوت کا اعلان ہے. یہ جو ریپیٹیشن ہیں انہیں آپ ہٹا دیجیے تو جو حروف بنیں گے, آپ نے پتا نہیں ایک گیم یہاں پر آئی بھاول نگر میں نہیں آئی اسکریبل کے نام سے, اسکریبل بہت پرانی گیم ہے جس میں بچوں کو کچھ حروف دیے جاتے ہیں الفابیٹس, اس میں سے انہیں ورڈز بنانے ہوتے ہیں. اردو میں بھی یہ گیمز موجود ہیں, کچھ حروف دے دیے کا اس میں سے لفظ بناؤ, کچھ الفاظ دے دیے کا اس میں سے جملے بناؤ. اب علماء نے ایک انٹرسٹنگ بحث کی, کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن کے, یہ حروف آ گئے آپ کے پاس, ان حروف سے اگر آپ جملہ بنانا چاہیں تو کیا جملہ بنے گا؟ یعنی الف لام میم الف لام را یاسین انہیں ایک جگہ جوڑیں, یہ جتنے 29 مقامات پر جو حروف مقطعات ہیں ان کو جوڑ کر جملہ بنانا چاہیں تو کیا جملہ بنے گا؟ کسی شیعہ عالم کی تحقیق پیش نہیں کر رہا, ڈاکٹر ارشاد خلیفہ یہاں نام لے رہا ہوں, برادران اہل سنت سے تعلق ہے ان کا, یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حروف مقطعات کو جوڑا جائے اور جوڑ کر ایک جملہ بنانا چاہے تو سوائے عربی زبان میں ایک جملے کے اور کوئی جملہ نہیں بنے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن کے حروف مقطعات مل کر ایک گواہی دیتے ہیں, جب آپس میں جڑتے ہیں تو جملہ یہ بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ, علی کا راستہ حق ہے, ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں, ایک روح ہے محمد اور آل محمد پر. اور عزیزان گرامی یہ جو قرآن کے روح مقدسات گواہی دیتے ہیں, میں نے جامعۃ الزہرا کی مجالس میں بارہا گزارش کی کہ محبت علی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, امامت کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو. آگے بڑھیے, ینابیع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب. اب ہم مولا علی سے آگے بڑھتے ہیں, 12 پر آتے ہیں, بات کرتے ہیں. شیخ سلیمان قندوزی وہ عالم جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, یعنی پوری صدی ہجری میں ان سے بڑھ کر کوئی سنی عالم دین نہیں گزرا. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ینابیع المودہ, میں دوبارہ حوالہ دے دوں. انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے, یہ چیپٹر ہے 12 کے عدد کا, پورا چیپٹر. اس 12 کے عدد کے چیپٹر میں کئی حدیثیں لکھتے ہیں, اس میں سے ایک حدیث مثلا پہلی حدیث یہ ہے سیکون الائمت من بعدی اثنتا عشر, میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے. جناب المودہ کی حدیث, میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے, اولہم علی و آخرہم مہدی, پہلے کا نام علی ہے آخری کا نام مہدی ہے, درمیان کے نام نہیں ہے اس میں. لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جو درمیان والے ہوں گے یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے. اچھا 12 کا عدد بڑا ڈیسائسو ہے, یہ 12 کا عدد وہ ہے, میں نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ حوض علمیہ قم میں بات کی تھی کہ جب ہم برادران اہل سنت سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر انہیں اعتراض ہوتا ہے, ہمارا جواب ہوتا ہے اس کا, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس نہیں ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے 12 کا عدد, کیوں؟ اس لیے کہ 12 کا عدد صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گا, ینابیع المودہ میں مل جائے گا, کنز العمال میں مل جائے گا, یہ سب برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں. 12 کا عدد کیا ملے گا؟ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, ایک یہ لفظ ہے, میرے بعد 12 امام ہوں گے یہ لفظ ہے, 12 نقیب ہوں گے یہ لفظ ہے, 12 خلیفہ ہوں گے یہ لفظ ہے, یہ 4 الفاظ. جب 12 کے بارے میں کیوں اتنا ہم سینسیٹیو ہیں, آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اچھا جب یہ حدیث ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے 12 بنانے کی کوشش کی کہ 12 کسی طریقے سے سیٹ ہو جائیں, تو 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے, اس کے بعد امیر شام چلے منظور, اس کے بعد جب بات آتی ہے یزید کی تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں, یزید کو خلیفہ رسول کیسے لکھے؟ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید کو چھوڑ دیجیے, اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, ایک اسکپ کر دیتے ہیں. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب کیسے اسکپ کرتے ہیں, اگر آپ نے سیکھ میں وہاں سے شروع کی ہے تو یزید کو لینا پڑے گا, یزید کو کیوں چھوڑ دیں؟ جب سیکھ میں وہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یزید کو لو, پھر لینا پڑے گا, ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ تو اب بارہ کا عدد ان سے نہیں بن پا رہا. اب بارہ کی سیٹنگ کسی نے کچھ کی کسی نے کچھ کی. میں آپ سے گزارش کر دوں جب وہ پھنسے تو بات یہاں تک پہنچی کہ آپ پوری تاریخ نچوڑ عرض کر رہا ہوں. خلفائے راشدین 4, خلفائے بنی امیہ 28, خلفائے بنی عباس 32, حاضر امام 52, داعیان مطلق 49. بارہ کا عدد سوائے اولاد علی کے کہیں نظر نہیں آئے گا. ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی, ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی, جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو, جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین, چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین, ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. بارہ کی عدد کے حوالے سے آپ بات آگے بڑھاتے ہیں. اسی ینابیع المودہ میں تین روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی روایت, ایک یہودی آیا اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کہتا ہے بڑی بے ادبی کے ساتھ, اے محمد یہ بتاؤ تمہارے پاس خلیفہ کون ہوں گے؟ رسول نے نام لینا شروع کیا. اسی ینابیع المودہ کی روایت کا ایک تو یہ علی ہے, پھر حسن, پھر حسین, پھر علی, پھر محمد, پھر جعفر, پھر موسیٰ, نام لیتے گئے. جب نام پورے ہو گئے وہ یہودی روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ایک نام پر کہتا جاتا تھا لقد صدقتا, لقد صدقتا, یقیناً آپ نے سچ کہا, یقیناً آپ نے سچ, ایک ایک نام پر. اب سوال یہ یہودی کو کیسے معلوم ہوا, یہ یہودی کو کیسے معلوم ہوا کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک نام جو بتلا رہے ہیں یہودی کیوں کہہ رہا ہے لقد صدقتا؟ بات یہ ہے علماء نے اس پر لکھا کہ اصل میں یہودی وہ عالم تھا اپنی کتاب توریت میں پڑھ کر آیا تھا کہ موسیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ آخری نبی کے یہ وصی ہوں گے. وہ کتاب میں نام پڑھ کر آیا تھا, جیسے جیسے نام سنتا جاتا تھا کہہ رہا لقد صدقتا. اب حیرت کی بات ہے موسیٰ تو اپنی قوم کو بتلا کر جائیں کہ آخری نبی کے وصی کون ہوں گے, اور نبی اپنی قوم کو بتلانا بھول جائیں کہ میرے بعد وصی کون ہوں گے. یہ پہلی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے خالی نام لیے. دوسری حدیث, ایک اور شخص آیا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے, کہا پہلے علی ابن ابی طالب, دوسرے حسن ابن علی, تیسرے حسین ابن علی, تیسرے چوتھے علی ابن حسین, پانچویں محمد ابن علی, چھٹے جعفر ابن محمد, ساتویں موسیٰ ابن جعفر, آٹھویں علی ابن موسیٰ, نویں محمد ابن علی, دسویں علی ابن محمد, گیارہویں حسن ابن علی, اور بارہویں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. فرق کیا ہو گیا روایت میں؟ پہلی روایت میں خالی نام لیے, یہاں پر ولدیت کے ساتھ لیے, علی ابن ابی طالب, حسن ابن علی, حسین ابن علی, یہاں ولدیت کے ساتھ نام لیے. اب ایک جملہ کہہ دوں, جہاں ولدیتیں مشکوک ہوں گی اس روایت سے ہمیشہ دشمنی باقی رہے گی. یہ دوسری روایت. اور تیسری روایت, ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس, کتنے امام ہوں گے؟ کہا بارہ. کہا کون ہوں گے؟ تیسری روایت میں لقب کے ساتھ ہے, علی مرتضی, حسن مجتبی, حسین سید الشہداء, علی زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق, موسی کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, ایک ایک کا نام ہے لقب کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا شیر, لقب انسان کو کب ملتا ہے؟ لوجیکل بات ہے, لقب انسان کو کب ملتا ہے؟ قائد اعظم لقب ہے, نام ہے محمد علی, کیونکہ جب پیدا ہوئے تب سے قائد اعظم کہلائے گئے. نہیں, جب پاکستان آزاد کروایا اس کے بعد کہا قائد اعظم. علامہ اقبال کا لقب کیا ہے؟ شاعر مشرق. تو کیا پیدا ہوتے ہی شاعر مشرق کہا گیا؟ نہیں, جب شاعری دی, مسلمانوں کو شعور دیا, کہا شاعر مشرق. تو لقب اس وقت ملا کرتا ہے جب انسان کارنامہ دکھلایا کرتا ہے. ابھی تو یہ پیدا نہیں ہوئے یہ بارہ, رسول کہہ رہے ابھی تو ان کی ولادت نہیں ہوئی, رسول کہہ رہے ہیں علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، حسین سید الشہداء، علی زین العابدین، ایک ایک کا لقب بدلا رہے ہیں. بات کیا ہے؟ یہ رسول سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو امت میں اور امامت میں فرق یہی ہے، امت یہاں آ کر بنا کرتی ہے، امام وہاں سے بن کر آیا کرتا ہے. لہذا جب بارہ کے لیے خود علامہ اقبال کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کا بھی مناظرہ ہو رہا تھا کسی کے ساتھ، تو انہوں نے کچھ بارہ پر اعتراض کیے. جناب یہ بارہ جو ہے نا، یہ اس پہ ہمیں اعتراض ہے. اور اس کے بعد البتہ بعد میں وہ قائل ہو گئے تھے، ان کے جو اشعار سے ظاہر ہوتا ہے، دنیا در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی، یہ جو ان کے جملے، اس سے بعد میں ظاہر ہو گیا کہ وہ قائل ہو گئے تھے. لیکن جو ابتدائی ان کی زندگی کا ایام تھے، اس میں انہوں نے جب بحث کی ایک مرتبہ، تو کسی سے بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جناب علی کو تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بارہویں کو ماننا ذرا مشکل ہو رہا ہے. درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر.
موقع پر امام ضرور تشریف لاتے ہیں، خوش قسمت ہے وہاں
جو اپنے زمانے کے امام کو دیکھے بھی اور پہچان بھی دے. آپ زمانے کے امام کی بات کرتے ہیں, وہ تو بظاہر بھی دنیا میں موجود ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جن کی بظاہر شہادت ہو گئی, جو دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ آٹھویں امام کے روضے پر جاتے, کیا زیارت پڑھتے ہیں وہاں؟ زیارت کا جملہ کیا ہے؟ اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی. اے مولا آپ وہ ہیں جو میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, تسمعون کلامی میں جو دعا کرتا ہوں آپ اسے سن رہے ہیں, وتردون سلامی آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ جب امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا, امام کا جواب آتا ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. آپ زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں نا, السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, خدا کی قسم امام کا جواب آتا ہے. ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے, خوش قسمت ہے وہ کان جو اپنے مولا کی آواز کو سن سکے. جواب آتا ہے, میرے کانوں پر پڑتا ہے کہ میری آنکھوں پر پڑتا ہے. میں نے جملہ کہا تھا ایک وہاں پر, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر گناہوں کا پردہ پڑا ہے, یہ پردے ہٹ جائیں. سید مہدی بحر العلوم, دو ہمارے عالم ایسے ہیں, مقدس اربیلی. یہاں میں بھاول نگر میں ایک ہدف لے کر آیا تھا کہ ان علماء کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. علامہ ہلی کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے, انہیں مجالس میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام لیا میں نے آپ کے سامنے. آج دو نام اور عرض کر رہا ہوں, بحر العلوم اور مقدس اربیلی. ان دو کے نام کیوں عرض کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ دو عالم ایسے ہیں کہ یہ خود جب چاہتے تھے زمانے کے امام سے ملاقات کیا کرتے تھے, اتنی ان کی معرفت تھی. تو سید مہدی بحر العلوم دونوں کے بارے میں ایک ایک جملہ کہہ دوں. ایک مرتبہ یہ بڑی تاکید کر رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ تم معرفت حاصل کرو مولا کی, معرفت حاصل کرو امام کی, تو ملاقات تمہاری ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ ان کا شاگرد بڑے غصے میں آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ ہمیں معرفت کا درس دیتے ہیں, کیا کبھی خود نے آپ نے زیارت کی ہے امام کی؟ کیا کبھی خود آپ کی زیارت ہوئی؟ اس نے جب جملہ کہا تو مہدی بحر العلوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. وہ طالب علم چلا گیا. ان کا ایک اور بہت خاص شاگرد تھا جو ان کے راز میں شریک تھا, وہ آتا ہے کہتا ہے کہ اس نے آپ سے سوال کیا آپ رونے کیوں لگے؟ کہا میں اسے کیا جواب دیتا, وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تو نے فرزند زہرا کی زیارت کی ہے؟ وہی تو وہ لمحہ تھا کہ جب میرے مولا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. میں اسے کیا جملہ کہتا, یہ علماء کی معرفت. مقدس اردبیلی یہ ویسے ہی نہیں بن جاتے اتنے بزرگ علماء, ان کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں. مقدس اربیلی ان کا تقویٰ ایسا, ایک مرتبہ جا رہے تھے نجف سے کربلا, سواری پر تشریف فرماتے, کسی نے کہا کہ یہ خط ہے میرا, کربلا پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے دیکھا جب کربلا داخل ہوئے تو سواری ویسے ہی چل رہی ہے, خود پیدل چل کر داخل ہو رہے ہیں, گھوڑا برابر میں چل رہا ہے, خود پیدل کربلا داخل ہو رہے ہیں. مقدس سے کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے, اگر پیدل ہی آنا تھا تو پھر گھوڑا کیوں لیا, اگر گھوڑے پر بیٹھ کر آنا تھا تو پیدل کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی بات یہ ہے کہ میں نے اس مالک سے بات یہ کی تھی کہ فقط میں جاؤں گا, میرا کوئی سامان نہیں ہوگا. درمیان میں اس شخص نے خط دے دیا, جب اس کا خط لے لیا اگر رد کر دیتا اسے تو مومن کا دل ٹوٹ جاتا. جب خط لے لیا تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سامان کا اضافہ ہو گیا, لہذا پیدل چل کر کربلا داخل ہو رہا. اتنی چیزوں میں احتیاط, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. نجف میں مولا کے حرم میں تھے, مولا کے حرم میں آتے ہیں, اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ ڈول ڈال کر پانی نکالنا پڑتا تھا, تو ڈول ڈالا انہوں نے, نماز شب کے لیے آئے تھے. پانی جب باہر کھینچنے کے لیے انہوں نے ڈول کو کھینچا تو ہیرے اور جواہرات باہر آ گئے پانی کے بجائے. اچھا مجھے اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے بارے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے نماز شب کا انعام اسی دنیا میں دے دیا, تو نے تو یہیں پر عطا کر دیا. اب مقدس دیکھتے ہیں ہیرے جواہرات کو واپس الٹ دیا, دوبارہ ڈول ڈالتے ہیں, دوبارہ ڈول کھینچا پھر ہیرے جواہرات باہر آ گئے, دوبارہ الٹ دیا, تیسری مرتبہ جب ڈول کھینچا پھر ہیرے جواہرات باہر آ گئے. مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے ہیں کہ بار الہ مجھے ہیرے اور جواہرات نہیں چاہیے, نماز شب کے لیے تھوڑا سا پانی چاہیے. مقدس اربیلی. لیکن یہ کیسے بنے اس طرح؟ اب جملہ سنیے گا. حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک سنا دوں. مقدس نے ایک بار اپنے خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھا. اللہ کے رسول بھی ساتھ میں ہیں. موسیٰ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. تو وہ کون سے علماء ہیں؟ حضرت موسیٰ خود بنی اسرائیل سے ہیں. کہتے ہیں وہ کون سے علماء ہیں جن کا درجہ ہم جیسے انبیاء کے برابر ہے؟ رسول کہتے ہیں ایک تو مقدس ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا یقین آ گیا, لیکن کیا اجازت ہے کہ ان کا امتحان بھی لے لوں, کچھ ان سے پوچھ لوں؟ کہا جاؤ اجازت ہے. موسیٰ جاتے ہیں مقدس کے پاس, کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ مقدس کہتے ہیں میرا نام احمد, باپ کا نام محمد, اردبیل میں پیدا ہوا, کربلا میں رہتا ہوں, نجف میں تعلیم حاصل کی, اتنے بجے سوتا ہوں, اتنے بجے اٹھتا ہوں, میرا کام یہ ہے, اتنے شاگرد ہیں, اتنے استاد ہیں. موسیٰ گھبرا گئے کہ میں نے فقط نام پوچھا تھا, اتنا لمبا جواب. مقدس کہتے ہیں کہ مجھے ایک موقع یاد آ گیا جب قرآن نقل کرتا ہے خدا نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, سورہ طہٰ کی آیتیں, اے موسیٰ ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا عصا. موسیٰ کا جواب قرآن میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. ہاتھ میں عصا ہے, اس سے سہارا لیتا ہوں, اس سے بکریوں کو چراتا ہوں, اس سے دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں. مقدس کہتے ہیں کہہ دیتے ہاتھ میں عصا ہے, اتنا لمبا جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ سامنے سے جواب دیتے ہیں بھائی مقدس بات یہ ہے اس وقت زندگی کا پہلا موقع تھا جب میری براہ راست خدا سے بات ہو رہی تھی اور مجھے بات کرنے میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ بات لمبی ہوتی چلی جائے. مقدس نے کہا بس جو مسئلہ آپ کے ساتھ تھا وہی مسئلہ میرے ساتھ ہے. اس وقت آپ کی پہلی بار خدا سے بات ہو رہی تھی, اس وقت میری پہلی بار کسی نبی خدا سے بات ہو رہی ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ بات لمبی ہوتی چلی جائے. دیکھیں جب انسان محبوب سے بات کرتا ہے, شعرا حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ بات جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اس مقام پر ختم کی جاتی ہے کہ محبوب مزید سوال کرے تاکہ بات مزید آگے بڑھتی جائے. موسیٰ کا جملہ کیا تھا؟ قال ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, اتوکأ علیہا, اس سے سہارا لیتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, اس سے بکریوں کو چراتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى, اس میں دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں. یعنی موسیٰ کہنا چاہ رہے بارے لہ بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے, کاش پوچھ لے کہ اور کیا کیا فائدے ہیں. تو اور کہتا چلا جاؤں کہ کیا فائدے ہیں. وہ جو موسیٰ کی منزل سے خدا کے ساتھ کہتے ہیں مقدس میرا یہی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, یہ مقدس اس مقام تک کیسے پہنچے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا, نجف اشرف ہے, مولا کا حرم ہے, مقدس مولا کے حرم میں کھڑے ہیں, بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہے. بیٹا سوال کرتا ہے بابا یہ بتائیے آپ پر کیا گزری, جب فرشتوں سے قبر میں ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ مقدس ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم میرا سارا علم بیکار ہو جاتا, میرا سارا تقویٰ بیکار ہو جاتا, میری ساری معرفت ختم ہو جاتی اگر اس صاحب قبر کی محبت میرے دل میں موجود نہ ہوتی. اس صاحب قبر کی محبت اگر نہ ہوتی تو یہ سب بیکار ہو جاتا, سب ختم ہو جاتا. علامہ ہلی جن کا میں نے تعارف کروایا تھا, یہ وہ ہیں, انہوں نے خدمت اہل بیت اتنی کی ہے اپنے قلم سے, انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کے ایوریج بنائے گئے صفحے, ان کی جتنی زندگی ہے 73 برس کی اس کا ایوریج بنتا ہے کہ انہوں نے روزانہ 100 صفحے خدمت اہل بیت میں لکھے ہیں, 100 صفحے روزانہ. اگر ولادت سے بنایا جائے, اور ولادت سے تو انہوں نے ظاہر کتاب لکھنا شروع نہیں کی تھی, اگر ان کی بلوغت سے بنایا جائے تو 200 صفحے جب سے انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی, 200 صفحے روزانہ خدمت اہل بیت میں لکھے ہیں. اور یاد رکھیں یہ آج کا دور نہیں ہے جب لکھنا بہت آسان تھا, یہ اس دور کی بات ہے جب قلم کی نوک کو درست کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے لگا کرتے تھے, یہ اس وقت لکھا کرتے تھے. 200 صفحے لکھے روزانہ خدمت اہل بیت میں. جب ان کا انتقال ہوا ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا, ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین, الفین عربی زبان میں کہتے ہیں 2000 کو, کتاب میں انہوں نے علی کی امامت پر 2000 دلیلیں لکھی ہیں. 2000 دلیلیں علی کی امامت پر. جب ان کا انتقال ہوا بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا کیا گزری, ایک جملہ کہتے ہیں بیٹا اللہ حلق تو علامہ ہلی جیسا مجتہد ہلاک ہو جاتا, ختم ہو جاتا, لولا الفین وزیارت الامام الحسین. اگر علی کی امامت پر لکھی ہوئی کتاب نہ ہوتی اور زیارت امام حسین نہ ہوتی, علامہ ہلی جیسا مجتہد ہلاک ہو جاتا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ معرفت کے دروازے ہیں. مجر آپ پر بند نہیں ہوئے, میں نے خود بند کر لیے. ہم بتاؤ کا سوچتے ہیں نا کہ یہ معرفت کے دروازے, یہ تو بزرگ علماء کے لیے تھے, میرے لیے چیپٹر بند ہے. نہیں, چیپٹر میں نے بند کیا ہے, اللہ نے بند نہیں کیا, اللہ نے کھولا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے کردار کے حوالے سے. ایک آخری جملہ عرض کر دوں اور منزل مسائل پر آؤں. میرا اور علی, میرا اور آپ کا کردار علی کے بارے میں. پھر ایک اور عالم کا حوالہ, یہ عالم دین ہے, ان کا نام ہے تقی جعفری. ان کی ایک کتاب ہے جس میں ایک واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں گیا ہوا تھا, اور مشاعرے میں 13 رجب کا مشاعرہ تھا. مولا علی کے بارے میں شعر کہے جا رہے تھے. ایران کا جرنیل, اس کے گھر پر یہ مشاعرہ تھا, یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے. اور اس دور کا جرنیل اتنا پاورفل ہوتا تھا کہ اس کے کہنے پر امریکہ فون کیا جاتا تھا اور پاکستان کے آئی ایس آئی کا چیف اس کے حکم پر رکھا جاتا تھا, یعنی اتنا پاورفل تھا وہ. تو وہ اس کے گھر مشاعرہ ہو رہا تھا, سارے شیعہ موجود ہیں وہاں پر. اتنے میں آگے تقی جعفری کہتے ہیں میں بھی داخل ہو گیا. اب ایک مولوی کو برداشت کرنا کسی مشاعرے میں تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو ہر چیز پر ٹوکیں گے, نصیریت پر اعتراض کریں گے, اور اعتراض ہونا چاہیے اس لیے کہ جسے علی نے جلا دیا, اگر میں اور آپ علی کے پیروکار ہیں تو اسے اپنے کاغذوں سے جلا دیجیے, اسے اپنے قلم سے جلا دیجیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں. تو لہذا یہ اب اعتراض کریں گے. اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ جناب یہ کیوں آ گئے, لیکن یہ آ کے بیٹھ گئے. اتنے میں ایک سید عالم دین داخل ہوئے. تقی جعفری کہتے ہیں اس سید کا کسی نے احترام نہیں کیا. میں اس جگہ سے اپنی جگہ سے اٹھا, میں نے اس کو جگہ کے لیے بٹھایا, میں نے کہا یہاں تشریف رکھی. انہوں نے کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ. وہ ایک دوسری جگہ بیٹھ گئے. مشاعرہ ہو رہا تھا, ہوتے ہوتے بات آئی خود جرنیل پر. جب اس نے شعر کہا تو وہ سید عالم دین کہتے ہیں جناب آپ کے شعر میں غلطیاں ہیں, آپ کو قافیہ ردیف کا پتہ نہیں ہے, آپ کی بحر درست نہیں ہے. جرنیل اسے غصہ آ گیا, بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ ہو گئی. تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا شعر و شاعری کا, آپ مولوی ہیں, نماز روزے سے مطلب ہے, آپ کو کیا پتا شعر کیسے کہا جاتا ہے. اس سید نے جواب دیا نہ صرف یہ کہ شعر کا پتا ہے, بلکہ اب تک جس جس نے جو جو شعر کہے ہیں سب کے شعر یاد بھی ہیں, سب کی غلطیاں بھی یاد ہیں کہ کس کس نے کیا غلطی کی ہے, سب پتا ہے. اچھا بتاؤ, اب پہلے کو اس نے کہا پہلا شاعر یہ, تم نے یہ شعر کہا تم نے یہ غلطی کی, دوسرا شاعر یہ, تم نے یہ شعر کہا یہ غلطی کی, تیسرے نے یہ غلطی, چوتھے نے یہ غلطی, پانچویں نے یہ غلطی, سب کی غلطیاں بتائیں. جب سب کی غلطیاں ہو گئی تو یہ پانچ جماعت انسلٹ ہو گئی, سب کی ایک ساتھ انسلٹ. اب کسی سے برداشت نہیں ہو رہا یہ کیا ہو گیا. کہا جناب یہ غلطیاں نکالنے سے بات نہیں بنے گی, جب تک خود اپنا شعر کہہ کر نہیں بتلاؤ گے اس وقت تک تمہیں شاعر نہیں مانیں گے. کہا شعر کہوں گا اور جس موضوع پر کہو گے فل بدی کہوں گا, ایکسٹمپور بتاؤ کس موضوع پر. کہا اچھا پہ قبل اصل زہری صاحب بھی تشریف فرما ہے, دوسرے شعرا بھی تشریف فرما ہوں گے, شعرا جانتے ہیں اس بات کو, جب کوئی نظم لکھی جاتی ہے تو پہلا شعر, دوسرا شعر, تیسرا شعر, اس میں موضوع کا خیال رکھا جاتا ہے, ایک موضوع پر نظم ہوتی ہے. ان لوگوں نے اسے پھنسانے کے لیے کہا جناب پہلا شعر لکھو غزل پر, دوسرا لکھو عشق اور عاشقی پر, تیسرا لکھو فضیلت علی پر, چوتھا لکھو اگر فرعون موسیٰ بننا چاہے تو اس کے پاس کیا راستہ ہے. یہ چار الگ الگ موضوع کا اس پہ شعر لکھو. اس نے کہا شعر کہوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لکھے گا نہیں اسے. کہا ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے. آگے تقی جعفری جو ایک کونے میں بیٹھ کر ساری بات سن رہے تھے, جن کی کتاب سے بات پیش کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میرے دل میں لالچ آ گیا. میں نے کہا اتنا عظیم عالم ہے یہ شعر کہہ رہے, شعر ضائع ہو جائیں گے. میں نے چپکے سے اپنی قبا کے نیچے سے قلم اور کاغذ نکالا اور شعر لکھنا شروع کیا. وہ چار اشعار آج تک ان کی کتاب میں موجود ہیں. پہلا شعر کہا اس نے غزل پر، دوسرا عشق و راشقی پر، تیسرا فضیلت علی پر، چوتھا اگر فرعون موسیٰ بننا چاہے تو کیا راستہ ہے. وہ سید عالم دین کہتے ہیں گردش بے زنت فرعون بے دامن علی، اگر فرعون اپنی قبر میں علی کے دامن کو تھام لے تو جب قبر سے نکلے گا تو فرعون بن کر نہیں بلکہ موسیٰ بن کر نکلے گا. جب ان کا روب بیٹھ گیا اس کے بعد یہ عالم کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم یہاں پر 13 رجب کے مشاعرے میں آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں محبت علی ہے. میں تسلیم کرتا ہوں آپ سب یہاں پر 9 محرم کو تشریف فرما ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ میرے اور آپ کے دل میں محبت حسین موجود ہے. اور حسین کی محبت تو وہ ہے نا کہ ان للقلوب ان فی قلوب المؤمنین للحسین حرارہ. اللہ کے رسول نے کہا تھا مومنین کے دلوں میں حسین کے لیے وہ حرارت ہے جو کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، حرارت باقی رہی. تو اس سید نے کیا کہا، کہ تم 13 رجب میں آئے ہو نا، تمہارے دل میں علی کی محبت ہے جب ہی آئے ہو، لیکن اتنا مجھے بتاؤ تمہارے کردار میں کردار علی کہاں موجود ہے. علی تو وہ ہے جو روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تم میں سے کون ہے جو 17 رکعت بھی نماز پڑھتا ہے. علی تو وہ ہے کہ جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا دیا کرتے تھے، تم میں سے کون ہے. ماں دسترخوان لگا ہوا تھا نا اس جرنیل کے پاس، ہر موسم بے موسم کا پھل تھا وہاں، پاکستان کے آم تھے، فلیپینس کے کیلے تھے، اسرائیل کے یافا تھے، سب موجود تھے. کہا علی وہ ہے کہ جب بیت المال میں جھاڑو لگایا کرتے تھے اور سب کو عطا کر دیا کرتے تھے تو کہتے تھے بار الہ تیرا شکر ہے تو نے علی کو یہ توفیق عطا کی کہ حقدار تک اس کا حق پہنچا دو. تم میں سے کون ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے. علی وہ ہے جب دیا کرتے تھے، آپ کو دنیا میں بڑے بڑے ملیں گے، بہت بڑے بڑے جو بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہم حقوق انسانی کے چیمپئن ہیں، ہم جناب غریب اور امیروں میں فرق نہیں رکھتے، ہم آزاد اور غلام میں فرق نہیں رکھتے. خود ان تقریروں میں بات ہوتی ہے کہ آزاد کچھ اور ہے، غلام کچھ اور ہے. خود اندر اندر سے بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جناب غلام اور آزاد یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے. علی نے جب دیا قمبر کو تو کیسے دیا، قمبر وہ ہے نا کہ جو علی کا غلام ہے. دو لباس خریدے قمبر نے، ایک پرانا لباس ایک نیا لباس، نیا لباس علی کو دے دیا، پرانا لباس خود رکھ لیا. علی نے کہا نہیں قمبر نیا لباس تم رکھو، پرانا لباس مجھے دے دو. کہا قمبر نے کہا آقا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ نیا لباس پہن لیجیے میں پرانا پہن لوں گا. اگر علی بھی اسی انداز سے دوسرے بادشاہوں کی طرح ہوتے تو لمبی تقریر کرتے، کہتے نہیں قمبر تم غلام ٹھیک صحیح تم غریب ہو لیکن بہرحال ہم فرق نہیں رکھنا چاہتے، لہٰذا ہم تمہیں نیا لباس دیتے ہیں خود پرانا رکھ لیتے ہیں. علی نے کوئی تقریر نہیں کی. علی نے کیا جملہ کہا، وہ جملہ کہا جو اپنے بچوں سے کہا جاتا ہے. علی کہتے قمبر تم تو جوان ہو تم نیا پہن لو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں پرانا پہن لوں گا. یہ کردار علی کہاں نظر آئے گا. دنیا میں بڑے بڑے ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں تاریخوں نے سچ جھوٹ سب ملا ملا کر لکھ دیا کہ راتوں کو نکلا کرتے تھے، بھیس بدل کر لوگوں کا حال پوچھا کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ بات صحیح بھی ہو کہ بھیس بدل کر حال پوچھا کرتے تھے، کون علی کی طرح ملے گا جو راتوں کو نکلے اور چھوٹے بچے جب فرمائش کر دیں تو بچے کی خوشی کے لیے اپنے منہ سے بکرے کی آواز نکال کر بتلائے تاکہ بچے خوش ہو جائیں. کون علی جیسا ایسا ملے گا. عزیزان گرامی، یہ وہ علی ہے کہ جس کا بیٹا حسین کربلا میں، وہ علی جو عطا کرنے والا ہے، وہ حسین جو ساری زندگی عطا کرتا رہا ہے، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. بچوں کے پاس ایک قطرہ آب نہیں. شبیہ ذوالجلالہ برآمد ہونے والی ہے اور مومنین انشاءاللہ زیارت کریں گے اور دعائیں قبول ہوں گی ان کی. آج جی چاہتا ہے فقط حسین حسین کیا جائے، فقط حسین کی بات کی جائے. یہ حسین وہ مظلوم ہے کہ جس نے بچپن سے مصائب دیکھے ہیں، بچپنے میں باپ کا حق چھنتا ہوا دیکھا، خلافت کو چھین لیا گیا. اسی حسین نے بچپن میں اپنی ماں کے پہلو میں اس دروازے کو گرتا ہوا دیکھا کہ پہلو شکستہ ہو گیا. اپنے بھائی محسن کی شہادت کو دیکھا، اپنے بابا کی گردن میں رسی کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا اور فہد خیبر وصیت نبی کی وجہ سے خاموش تھا. یہ حسین وہ، اس نے اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، اس نے اپنے بابا کے سر پر ضربت کو دیکھا ہے. اور یہ حسین جب مدینہ سے چلا ہے تو ماں کو خدا حافظ کر کے چلا ہے، لیکن یہ دکھیاری ماں کہاں حسین کا ساتھ چھوڑے، یہ ماں حسین کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے. شب عاشور حسین زہیر قین کے ساتھ نکلتے ہیں، بتاتے ہیں اے زہیر قاسم یہاں شہید ہوگا، اکبر یہاں شہید ہوگا، خور یہاں شہید ہوگا، تو یہاں شہید ہوگا، جان یہاں شہید ہوگا. ایک ایک کا مقام بتلاتے جاتے ہیں، پھر حسین کہتے ہیں اے زہیر یہاں تیرا آقا پشت پرم سے زمین کربلا پر گرے گا. زہیر کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگتا ہے اس مقام کو کسی نے صاف کیا ہے. مولا جواب دیتے ہیں زہیر میری دکھیاری ماں مدینے سے آئی ہے، اپنے بالوں سے یہاں جھاڑو دی ہے کہ جب میرا حسین گھوڑے سے گرے تو اسے کنکر نہ لگنے پائے، اسے کانٹے نہ لگنے پائے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہوں گا اے باغ بی بی کانٹوں سے بچا لیا، کنکر سے بچا لیا، لیکن تیروں سے کیسے بچاؤ گی، نیزوں سے کیسے بچاؤ گی. یہ حسین جب سب قربان ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب میرا مولا تنہا رہ گیا. رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو ایک ایک بی بی کو میرے مولا نے سلام کیا، کہا اے ام رباب، اے ام لیلہ، حسین کا آخری سلام، اے زینب ام کلثوم، حسین کا آخری سلام. سلام ان ماؤں پر کہ جن کے بچے حسین کی نصرت میں مارے گئے، سلام ان بہنوں پر کہ جن کے بھائی حسین کی نصرت میں قتل ہو گئے. ایک ایک کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نکلنا چاہتے ہیں، ایسا لگا جیسے میرے مولا کو کچھ یاد آ گیا ہو. در خیمہ پر رکتے ہیں، اپنے رخ کو تبدیل کرتے ہیں، دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. حسین اس عورت کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا امی فنزا، اے میری ماں فنزا، تجھ پر حسین کا آخری سلام. سلام کیا حسین نے، سب کو سلام کرنے کے بعد حسین زلجنہ پر سوار ہوئے، اور زلجنہ پر سوار ہوتے ہیں لیکن زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. حسین نے زلجنہ کی باہوں میں اپنی باہوں کو ڈال کر کہا کہ اے زلجنہ، حسین کا وعدہ ہے کہ یہ حسین کی آخری زحمت ہے، اس کے بعد تیرا مولا تجھے زحمت نہ دے گا، وہ بھی ادھوری زحمت ہے، تجھے فقط مجھے وہاں لے کر جانا ہے، اب میں واپس نہیں آنے والا. زلجنہ نے اپنے قدموں سے اشارہ کیا، اب جو حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ دے. حسین زلجنہ سے اترے، سکینہ کو گود میں بٹھایا، کہا بیٹی سکینہ شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آ جاؤں. سکینہ کہتی ہے نہیں بھو بابا، چچا بھی یہی کہہ کر گیا تھا واپس نہ آیا، مجھے پانی نہیں چاہیے. حسین سکینہ سے الوداع ہوتے ہیں، مختصر کروں گا. زلجنہ پر دوبارہ سوار ہوئے، مقتل میں پہنچتے ہیں، اور اب حسین نے جہاد کرنا شروع کیا. حسین رجز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کی جگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا ہے، اب اس کی جگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا. حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، لاشوں پر لاشیں گرنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ایک آواز آتی ہے اے حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی رب کی راضیت امر دیا. اے اطمینان والے حسین، امتحان کا وقت ختم ہوا، اب ہماری بارگاہ میں واپس آ جا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بس جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ آئیں. اب کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے کربلا سے پتھر اٹھا لیا. زہرا کا لال زخمی ہوتا چلا، حسین زخموں کی تہاب لاتے ہوئے ایک مرتبہ زلجنہ پر ہے، کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، زلجنہ کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہتے ہیں اے زلجنہ مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا موجود ہے، جہاں میرے اکبر کا لاشا موجود ہے.
زلجناح مارے جاتا ہے، اب میرے مولا زلجناح پر ہے، ہرملا نے تیر جوڑا حسین کے سینے پر لگا، میرا زخمی مولا پشتے فرش سے زمین کر برابر گرا، لیکن ایسے کرے کہ میرے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا حسین پر جب گھوڑے سے گرے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق لاشا، حسین کی شہادت ہو گئی، مختصر کرتا ہوں، حسین کی شہادت ہو گئی، یہ زلجناح واپس آتا ہے، زلجناح کی پیشانی پر خون ہے، آپ کو معلوم ہے نا جب زلجناح چلا تھا تو سکینہ نے روک لیا تھا، جب یہ زلجناح واپس آیا تو سکینہ نے ایک سوال کیا، نہ تیروں کا پوچھا نہ تلواروں کا پوچھا، فقط ایک بات کی، کہا ہے زلجناح اتنا بتا جب میرے بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا تھا، آئے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا، زلجناح لے آئیے شبیہ زلجناح کی
اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ،